الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو چیز ہم پڑھ چکے تھے وہ ایک دفعہ ریکیپ اس کا کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں یقیناً میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ، آپ زمین میں ایسے کو اپنا نائب خلیفہ کیوں بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، ونحن ونحمدک وبحمدک ونقدس لک، اور ہم آپ کی تسبیح، آپ کی بڑائی، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ کالا انی عالم و مالا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں نے آپ کو عبادت کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس ٹائپ کی عبادت مقصود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی، حالانکہ ان کی پرفیکٹ عبادت ہوتی ہے اس سینس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویلیو نہیں دی کہ ان کو یہ درجہ دیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک سمبولک ٹرم یوز ہو رہی ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کوالٹی دی ہے کہ انسان کا جو نالج، جس طریقے سے انسان گین کرتا ہے، دوسرے سے سیکھتا ہے، نسل در نسل ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے تجربے سے، اپنے زمانے سے جو کچھ بھی سیکھا، اس کو اگلی جنریشن میں ٹرانسفر کیا، اس کو کتابوں کی شکل میں کر کے ایک پراپر سکولنگ کا سسٹم بنا ہوا ہے، جس کے تھرو ہم لوگ اسکول داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس حد تک پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو اتنے ہزاروں سالوں میں کیا تھا، ان کا نچوڑ ایک بچے کو سکھا کے اس کو جو ہے اسکول سے فارغ کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی انسان کو دی ہے کہ انسان کس طرح جو ہے نئی سے نئی جو ہے نا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمبولکلی، اس کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسماء، ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو بھی چیز، کوئی چیز نئی ایجاد ہوتی ہے، یا ہم لوگ کوئی چیز نئی بناتے ہیں، یا کوئی نئی چیز ڈسکور ہوتی ہے، تھی تو موجود، ہم نے نہیں کچھ کیا تھا، ہم نے صرف ڈسکور کیا اسے کہ یہ چیز موجود ہوئی ہے۔ ہر چیز کا نام رکھا جاتا ہے، تو یہ اس ایک سمبولک میننگ ہے یہاں پہ۔ جو تفسیروں کے اندر، پرانی تفسیروں کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نام سکھائے تھے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرشتوں کے آگے آدم کو حاضر کیا، پریزنٹ کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، جو بھی چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف اشارہ کیا ہوگا، بتاؤ یہ کیا چیز ہے، جو فرشتوں کو نہیں پتا تھا پہلے سے۔ فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ، ہم پاک ہے تیری ذات، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، اصل علم اور اصل حکمت تو آپ کو ہی پتہ ہے۔ قال یا آدم، پھر اللہ نے آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، ذرا سمجھو کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو میں نے تمہارے کے پیش کی ہیں، اور پھر اس کو سمجھ کے فرشتوں کو بتاؤ یہ کیا چیز ہے۔ فلما انبأهم بأسمائهم، جب آدم نے بتا دیا، وہی اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور جو فہم انسان کے اندر ڈالا ہوا ہے، آدم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے، ان کوالٹیز کو استعمال کرتے ہوئے، انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ایک نئی چیز لرن کی اور اس کے بارے میں بتا دیا فرشتوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا تم سے انی عالم و غیب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی جو بھی پوشیدہ باتیں ہیں میں ان تمام کو جانتا ہوں، وعالم ما تبدون، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، وما کنتم تکتم، اور جو تم چھپا رہے ہو، میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں۔ یہاں سے اب آگے ہماری آج کی کلاس شروع ہوگی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کے لیے، آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اب تم سجدہ کرو آدم کے آگے۔ فسجدوا، تو تمام نے سجدہ کیا۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ 7 دفعہ قرآن میں دہرایا گیا، یہ میں نے نوٹ کیا۔ ویسے سورہ بقرہ کی جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت 30 سے 39 میں بھی آ رہا ہے واقعہ، سورہ آراف جو ہے اس کی آیت 11 سے 25 میں بھی واقعہ ہے، سورہ ہجر کی 28 سے 44 آیت میں بھی موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے اس کی آیت 61 سے 65 میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، سورہ کہف کی آیت 50 میں بھی واقعہ موجود ہے، سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی آیت 116 سے 128 کے درمیان بھی موجود ہے واقعہ، اور سورہ سواد جو ہے اس کی آیت 71 سے 85 کے درمیان بھی موجود ہے واقعہ۔ تو ان سب میں کچھ ورڈز کا فرق ضرور ہے، لیکن یہ واقعہ آیا ہوا ہے ان کے اندر۔ جو سورہ ہجر کی آیت ہے اس میں آیا ہوا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے, کلہم ایک ایک نے, ان میں سے اجمعین سب نے مل کر. یہ اللہ تعالیٰ نے تین ورڈز استعمال کیے ہیں جمع کے لیے. الملائکہ ویسے ہی فرشتوں کے لیے پلورل سینس میں ہوتا ہے, جمع قصیدہ یہ. کلہم تمام کے تمام, اجمعین یہ بھی جمع قصیدہ ہے. تین لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ تمام فرشتوں نے آدم کے آگے سجدہ کیا. جبرائیل بھی شامل تھے اس میں, میکائیل بھی شامل تھے اس میں, ملک الموت بھی شامل تھے اس میں, اسرافیل بھی شامل تھے, تمام کے تمام فرشتے اس میں شامل تھے. کوئی ایک ایکسیپشن نہیں ہے کہ کس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, تمام کے تمام فرشتوں نے آدم کے آگے سجدہ کیا تھا. الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, کیونکہ ذکر فرشتوں کا ہو رہا ہے اور آگے بات آ گئی ہے کہ سوائے ابلیس کے. اب ابلیس جو ہے یہاں سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی ایک فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا, جس طرح ہمارے اکثر اہل علم ان کے رائے ہے. لیکن سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, وہی الفاظ جو ابھی گزرے ہیں اس طرح کے الفاظ ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ اصل میں تھا جنات میں سے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, تو اس نے اپنے رب کی بات کی نافرمانی کی. تو قرآن میں ہی بتا رہا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. اب ایگزیکٹلی ابلیس کا واقعہ یہاں سے کیا آ گیا, اس کے بارے میں کسی اتھینٹک حدیث کے اندر کوئی جواب موجود نہیں ہے. ایک قرآن کی آیت میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انسانوں سے پہلے میں نے جنات کو پیدا کیا تھا, جنات پہلے موجود تھے, ان میں سے ایک جن کا نام تھا, نہ ابلیس نام تھا نہ شیطان نام تھا. واضح حدیث میں یہ مینشن نہیں ہے, البتہ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا ایک قول ہے جو تفسیر ابن کثیر میں ہے, وہ یہ ہے کہ اس جن کا اصل نام جو تھا وہ عزازیل تھا. ابلیس جو ہے اصل میں یہ صفت ہے, ابلیس کا مطلب ہوتا ہے جو بہت مایوس ہو چکا ہو, مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو بالکل ہی نا امید مایوس ہو چکا ہے. شیطان جو ہے اس کا روٹ ہے شتن, جب میں نے وہ شروع میں سٹارٹ ہوا تھا قرآن تب میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب بتایا تھا, اس میں بتایا تھا شتن ہوتا ہے جس کو دور کر دیا جائے, اور رجیم جو ہے وہ بھی اسی سے ہی رجم ہوتا ہے, مارنے کو کہتے ہیں, پتھر مارنے کو ہم کہتے ہیں کہ جو سزا جو ہوتی ہے بدکاری کی, شادی شدہ اگر کوئی ہوسٹ نے بدکاری کی ہو تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے, اس کو رجم کر دیا جاتا ہے, پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے جان سے. تو یہ تینوں جو لفظ ہیں شیطان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے اس کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ سوائے ابلیس کے, ابا اس نے انکار کر دیا, قبول نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نہیں مانا اس نے. واستکبر, اور اس نے تکبر کیا, تکبر کس بات پہ کیا اس کے بارے میں بھی آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ اعراف کے اندر. اس نے کہا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کالا ما مناک اللہ تسجدو اس امر تو کا, کہ تم نے جب میں نے حکم دے دیا تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو. ابلیس نے آگے سے کہا تھا کالا انا خیر منہم, میں اس سے بہتر ہوں, میں کسے سجدہ کروں, خلقتنی من نار وخلقتہم من طین, مجھے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں کیسے اس کے آگے سجدہ کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہ اس نے انکار کی, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اور وہ ہو گیا کافروں میں سے, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے ابلیس کو, لیکن یہ کفر بالکل فرق قسم کا ہے. یہ وہ کفر ہے کہ ابلیس نے اللہ کو دیکھا, ایسا تو نہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا, فرشتوں کے سامنے موجود تھا, آدم کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا, اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا زمین و آسمان کے اندر واقعات ہو چکے وہ دیکھا. یہ جو روایات آتی ہیں میں نے شروع میں بتایا تھا ان کے بارے میں یہ ہے, لیکن اگین یہ کسی اتھینٹک حدیث میں یہ بات نہیں ہے. روایات میں یہ ہے کہ یہ جو جن تھا عزازیل یہ بہت نیک پاسبار قسم کا جن تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا درجہ بلند کر کے اس کو فرشتوں کی صفوں میں شامل کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے عبادت گزار تھا اللہ تعالیٰ کے آگے, اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا, اس کو یہ انکار نہیں تھا اس کو کہ جہنم نہیں ہے, یہ انکار نہیں تھا کہ جنت نہیں ہے, یہ انکار نہیں تھا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے. اس نے سب چیزیں دیکھی تھیں, لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا, اس نے کفر کیا, میرے ساتھ اس نے کفر کیا. اب اس کے آگے جو ہے اگلی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ وَأَنْتَ زَوْجُكَ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو, لیکن یہاں پہ بات ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. دوسری جو اگین آیات ہیں ان کے اندر یہ بات کور ہوتی ہے کہ یہ مثال کے طور پر سورہ اعراف ہی کی آیت جو میں نے ابھی پڑھ کے بتائی کہ اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا آدم کالا فہ بت منہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, فما یکون لکا ان تتکبر فیہا, یہاں پہ تمہیں زیر نہیں دیتا کہ تم یہاں پہ میرے سامنے تم تکبر کرو. فاخرج انک من الصاغرین, تو نکل جاؤ یہاں سے تم مردود ہو. اس نے آگے سے شیطان نے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہہ دیا کہ تم نکل جاؤ تکبر میرے آگے کر رہے ہو تم نکل جاؤ یہاں سے, اس نے آگے سے یہ کہا تھا کالا انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے آپ ذرا مہلت دے دیں اس دن کی جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کا بھی انکار نہیں کر رہا تھا, اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے آپ ذرا مہلت دے دیں اتنی کہ جب لوگوں کو دوبارہ آپ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کالا انکا من المنظرین, ٹھیک ہے تمہیں تم ان میں سے ہو جن کو مہلت دی ہوئی ہے, تمہیں میں ڈھیل دیتا ہوں اجازت دیتا ہوں. اس نے کیا کہا تھا کالا فبما اغویتنی, اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اب گمراہ کیا ہے اب میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا, سیدھے راستے پہ لگ جاؤں گا میں اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے میں لگا رہوں گا. اس کے بارے میں ایک زیادہ واضح الفاظ کے ساتھ حدیث کے اندر ایک ذکر آتا ہے, وہ حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے اور ابن حاکم جو ہیں انہوں نے اس کو پیش کیا ہوا اس حدیث کو, انہوں نے کہا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے آگے یہ کہا کہ اللہ تیری عزت تیری عظمت تیرے جلال کی قسم میں ہرگز تیرے بندوں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور ان کو تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان رہے گی, روح جب تک ان کے جسموں میں رہے گی تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مجھے بھی اپنی عزت اپنے جلال کی قسم ہے اور اپنی عظمت کی قسم ہے کہ میں بھی ان سب کو معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ میرے آگے معافی مانگتے رہیں گے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اجازت دے دی کہ تمہیں ٹھیک ہے تمہیں چھوٹ دی جاتی ہے, تو شیطان کو اللہ ہی نے اختیار دیا, اس سے پہلے اختیار حاصل نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور اس قدر اختیار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے یہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجر الدم, ابلیس جو ہے وہ انسان کے اندر انسان کے خیالات انسان کے وجود میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح تمہارے اندر خون گردش کرتا ہے. اس حدیث کے بارے میں صحابہ کو اتنی اچھی سینس نہیں ہوگی اتنی اچھی سمجھ نہیں لگی ہوگی جتنی اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری باڈی کا کوئی ایک سیل بھی زندہ نہیں رہ سکتا جب تک وہاں پہ بلڈ سپلائی نہ پہنچ رہی ہو, بالکل کونوں کے ٹپس تک. اسی طرح پتہ ہے کہ ایک ہاتھ کے اندر ایک انگلی کے اندر ملینز اینڈ ملینز آف سیلز ہوتے ہیں جو کہ نہیں نظر آ سکتے جب تک کہ مائکروسکوپ, اور وہ بھی خاص طور پہ الیکٹران مائکروسکوپ نہیں جاد ہوا تھا تب تک آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا کس طرح اس کی ڈویژن ہوئی ہے. پھر یہاں سے لے کے اگر نیچے تھرو آؤٹ اس کے پورے ڈائمیٹر کو فالو کریں تو پتہ نہیں کتنے سیلز بیچ میں گزرتے ہیں, ہڈیوں کا الگ کمپوزیشن ہے, اسکن کی علیحدہ ہے, فلیش علیحدہ ہے, ان میں سے ایک ایک تک سیل نے پہنچنا ہے, کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ جو ہے نا بلڈ نہیں پہنچے گا تو اس سیل تک نہیں پہنچے گا تو وہ نہیں ہوگا. اور صرف یہ پہنچ کیا رہا ہوتا ہے فوڈ سپلائی دے رہا ہوتا ہے ہر سیل کو اور اس سے اس کا جو اس کے جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ سارے جمع کر رہا ہوتا ہے, پھر یہ خون فلٹر ہوگا, یہ سب کچھ ہمارے خون کے ذریعے فلٹر ہوگا, یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے ہمارے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کے بتایا کہ جس طرح خون تمہارے اندر گردش کر رہا ہے ایک ایک کونے تک گھسا ہوا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے, شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تمہارے وجود کے ایک ایک حصے تک پہنچتا ہے, آپ کے خیالات تک, آپ کی تھاٹس تک, آپ کے خواب جو ہوں گے ان سب چیزوں تک شیطان کا شیطان کی اپروچ ہے, اس کو اس کا وہاں تک اختیار ہے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے اوپر اللہ نے ایک قرین مقرر کیا ہوا ہے, ایک ساتھی مقرر کیا ہوا ہے, ایک جن میں سے اور ایک فرشتے میں سے, تم میں سے ہر ایک کے ساتھ مقرر کیا ہوا ہے. وہ ڈیڈیکیٹڈ ایک جن ایک جنا شیطان ہر ایک شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کا کام ہی صرف اور صرف اس بندے کو گمراہ کرنا ہے, بہکانا ہے. شروع کی کلاس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابلیس یہی جو بڑا اصل جن جس نے انکار کیا تھا اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے آدم کو, وہ جو ہے اپنا تخت اپنا تھرون جو ہے وہ سمندر کے اوپر جماتا ہے اور اس کے پاس تمام شیاطین آ رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے جو ہے نا ان کو ڈیزگنیٹ کر رہا ہوتا ہے कि तुम ये करो तुम वो करो इस तरह बहकाओ फलाने करो, एक प्रॉपर एक उसका एक पूरी उसकी एक फौज है शयातीन की जो चल रही होती है। हम जैसे कमज़ोर ईमान वाले लोगों के लिए उस इबलीस की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए हमारा अपना शैतान काफ़ी है हमें बहकाने के लिए गुमराह करने के लिए। अलबत्ता जो तारीख के बड़े बड़े वाकयात हैं उनके अंदर इबलीस खुद इन्वॉल्व हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो वाकया हुआ था वो इबलीस खुद आया था सिर्फ रूप के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जब कुछ मुशरिकीन या मक्का जो थे वो ये सोच रहे थे साजिश कर रहे थे कि हम किस तरह ऐसे जान छुड़ाएं, जब कई सहाबा हिजरत करके जा चुके थे ऑल्दो पहले ही थोड़े से थे मुसलमान, इतने बड़े शहर के अंदर एक मुश्किल से 100 सवा 100 मुसलमान थे, उनमें से भी कई हिजरत करके जा चुके थे, हजरत उमर भी जा चुके थे हिजरत करके, तो मुशरिकीन मक्का ने किया कि ये अब तो अबू तालिब भी नहीं है क्या करें किस तरह मोहब्बत से जान छुड़ाएं हम लोग, तो अभी वो आपस में साजिशें कर रहे थे कि इबलीस जो है वो एक सरदार के रूप में आया वहाँ पे और उसने आके ये मशवरा दिया तजवीज़ दी उन सबको कि ऐसा करो मोहम्मद को कत्ल कर दो। उन सब ने कहा कि किस तरह कत्ल कर दें, वो तो फिर उस कबीले के पीछे पड़ जाएंगे, बनू हाशिम उस कबीले के ख़िलाफ़ हो जाएगा, वही तो मसला जो हमेशा जिसकी वजह से हम नहीं कत्ल कर रहे। तो उसने कहा कौन कह रहा है कि एक शख्स कत्ल करें, हर कबीले में से बड़े बड़े ऐसे पकड़ लो कातिल पकड़ लो, सब मिल के कत्ल कर लें, किसी पे भी नाम नहीं आएगा, हर कबीले में किस किस के खिलाफ साजिश होगी क्या किस तरह पकड़े जाएंगे। सब ने इसको एक्सेप्ट किया, बड़ी बड़े जो तारीख के अंदर वाकयात हैं उनके अंदर इबलीस इन्वॉल्व है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो अपना शैतान ही हमारे ऊपर हावी रहता है हर वक्त। तो उसने इबलीस ने यह कहा कि मैं इनको गुमराह करके रहूँगा, यही जो कुरान के अंदर जो 7 मरतब आया हुआ है इन्हीं के अंदर रिपीट हो के आया हुआ है कि शैतान ने किस तरह गुमराह करना है, उसकी क्या चाल क्या होगी उसकी। उससे मिसाल के तौर पे एक आता है कि उसने इब्लीस ने कहा था कि मैं इनको एला मैं इनको गुमराह करूंगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि एक उसका हमला जो है वो नाशुक्री के ऊपर है, हमारे ऊपर ऐसे वसव से डालना कि हम नाशुक्री की बातें करें, वो हम खूब करते हैं। आप किसी अपने जानने वाले से मिले, कुछ दोस्त से मिले, किसी से मिले, कभी आप उससे पूछें और क्या हाल चाल है कैसी गुजर रही है, और किसी ऐसे से पूछे जो बड़ी है इसका वो तो ये कहेगा यार ना पूछो ना बिजली है ना गैस है ना फलाना है ना ये है ना नौकरी का साहब है ना कोई फलाना है, कोई हालात कोई है ही नहीं, कुछ ये भी है नहीं वो नहीं है, कोई मतलब ये नहीं कहेगा कि हाँ शुक्र है मुझे दोपहर को खाना मिला था मैंने खाना खाया है, शुक्र है मेरा जिसम ठीक है कोई मुझे मसला नहीं है, जितनी भी गैस बिजली का आ रहा है मैं पे कर पा रहा हूँ उसे, वो शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह का। हम हमेशा नेगेटिव जो चंद चीज़ें नहीं मिल रही होती वो हम लोग उसके ऊपर रोना पीना डाला होता हमने कि यार ये मसला है हमारे साथ ये मसला है आजकल ये नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा। किसी अगर किसी स्टूडेंट लड़के से पूछे वो कहेगा यार वो बस पढ़ाई ने तंग करके रखा हुआ है या फलानी चीज़ ने किया हुआ है या ऑफिस से मैं तंग आया है वो इतना काम देते हैं, वो ये शुक्र क्यों नहीं करते कि अल्लाह ताला ने आपको नौकरी दी हुई है, जब नौकरी नहीं होगी तो आराम से बैठे होंगे, जिसके पास नौकरी होगी वो ये नहीं कहेगा कि मेरे ऑफिस में बहुत अच्छा माहौल है, हमेशा कहेगा यार वो फलाना कुलीग बड़ा ही मेरा बॉस जो है जो उसकी गिफ्ती हो रही होंगी अपने मैनेजर की बॉस की गिफ्ती हो रही होंगी, ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ कितने अच्छे ज़्यादा लोग हैं जो अच्छा सलूक कर रहे हैं। जो एक आध छोटा छोटा मसला होगा उसके ऊपर जो है ना लेके वो कर रहे होंगे। घर में अगर खाना बना मिल रहा है आपके घर में जो भी खाना आपको दे रहे हैं अम्मी दे रही हैं बना के, तो उसके ऊपर शुक्र नहीं अदा करेंगे। कभी अगर गलती से एक दिन खाना लेट हो गया या किसी एक दिन खाना अच्छा ना बना हुआ या कोई और मसला हो गया उस दिन क्रिप किया जाएगा, बाकी पीछे तारीफें नहीं होने वाली कभी। तो ये इसके एक चाल चालों में से एक चाल है कि ना शुक्र ना शुक्री, और शुक्र गुजारी सिर्फ अल्लाह की नहीं होती, ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह के आगे शुक्र करना। हदीस है रसूल सल्लम की कि जो मफहूम इस तरह का हदीस का कि रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो लोगों का एहसान नहीं मानता या लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता या लोगों का शुक्र गुजार नहीं होता वो अल्लाह ताला का भी ना शुक्र है। तो अपने फेलो जो आपके हैं आपके पेरेंट्स हैं आपके बहन भाई हैं आपके स्पाउसेस हैं आपके औलाद हैं आपके फ्रेंड्स हैं कोलीग्स हैं नेबरहुड में जो कुछ भी हैं उनके साथ अपना रवैया ठीक करें तो वो अल्लाह ताला के आगे भी शुक्रगुजारी काउंट होगी। एक उसकी चाल ये है। एक और बहुत बड़ी चाल उसकी ये है कि इबलीस ने ये कहा था अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह मैं इन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा और मैं इनके लिए ज़मीन को बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना दूंगा। काला रब्बी बेमा अगवई तनी, अल्लाह जिस तरह तूने मुझे गुमराह कर दिया बहका दिया और मुझे तूने धुतकार दिया निकाल दिया यहाँ से, लाउजी नन्ना लहुम फिल अर्ज, میں اب اس آدم کے لیے اس زمین کو اس قدر خوشنما بنا دوں گا، اس قدر اس کے لیے اٹریکٹیو بنا دوں گا، اس کے لیے اتنی زینت کا باعث بنا دوں گا، اغوینا ہم الاجمعین، اور میں ان سب کو اسی طرح گمراہ کروں گا جس طرح اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. زمین کو اٹریکٹیو بناؤں گا، زینت بناؤں گا، اس کی خوبصورتی بناؤں گا. زمین کی لائف جو کچھ بھی ہے اس کو انسان کے لیے، آدم کے لیے اس قدر اٹریکٹیو، اس قدر گلٹرنگ بناؤں گا، اس قدر اس کے اندر کشش ہوگی کہ وہ اللہ تجھ سے غافل ہو جائے گا، وہ اس دنیا کے اندر ہی اتنا مگن ہو جائے گا، دنیا کی ہی کامیابیوں کے اندر، دنیا کی ہی ناکامیوں کے اندر، دنیا کی ہی ریس کے اندر اس قدر لگ جائے گا، اس قدر لگ جائے گا کہ اللہ میں اس کو ذرا تجھ سے غافل کر کے رکھ دوں گا. اس کا ایک یہ چیلنج تھا. اس کے بارے میں ایک جملہ ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ بہت اچھا جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا جتنا دنیا کے اندر ترقی ہوتی آ رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اتنی زیادہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتی جا رہی ہے اور گمراہی بڑھتی جا رہی ہے. جتنا زیادہ دنیا کی زندگی کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے، آسائشیں جتنی زیادہ آتی جا رہی ہیں، نئی نئی چیزیں جتنی ایجاد ہو رہی ہیں، یا جتنی بھی کنزیومر پروڈکٹس آتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ گمراہی اور دنیا کے اندر جو کشش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی آپ اگر دیکھیں کہ نئے کنزیومر پروڈکٹس جو آ رہے ہوتے ہیں، کبھی اگر کسی نے نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا، تو وہ کبھی ذرا ہائی ڈیفینیشن ٹی وی کو دیکھے، ذرا ایسی فلم جو کوئی ہوگی، جو تھکی ترین بھی فلم ہوگی نا، وہ بھی ایسی لگ رہی ہوگی آنکھیں خوب باہر آ جائیں گی کہ یار کیا زبردست فلم ہے یہ، اس قدر ہائی ریزولوشن، اس قدر بیوٹیفل کلرز اس کے لگ رہے ہیں اس کے اندر، اس کا فریم ریٹ اتنا اچھا، اتنا اسموتھ ہے اس کا کہ آپ پورا آپ کو کہے گا یار یہ قصہ ہے، یہ میں نے خریدنا ٹی وی، چاہے وہ 1.25 لاکھ کا کیوں نہیں ہے، میں نے یہی خریدنا ہے. اب اس قدر اس کے اندر اٹریکشن ہوگی. موبائل فونز، ان کے بارے میں کوئی ایڈ دیکھیں، جس طرح کے فونز آ رہے ہیں ابھی، اینڈرائڈ کے ہو گئے، آئی فون ہو گیا، ونڈوز کے ہو گئے، ایسی ایسی اٹریکٹیو چیزیں آ رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کہے گا کہ یار میں چاہے جس طرح مرضی کروں، میں نے یہ کس طرح سے حاصل کرنی ہے چیزیں، میں نے یہ لائف حاصل کرنی ہے. لوگ پوری پوری یہاں پہ زندگی، پورے پورے سال جو ہے وہ اپنے سیونگ سیو کر کے بچا کے، اور صرف چند دن کی سیر سپاٹے کے لیے دبئی جا رہے ہیں کہ اور یورپ جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، سب کچھ لٹا لٹو کے آ جائیں گے وہاں پہ، مہنگے مہنگے ہوٹلس میں رہ کے آ جائیں گے ایک رات کے اندر، جہاں پہ ہزاروں روپے لٹا کے آئیں گے، لاکھوں روپے لگا کے آئیں گے وہ کہ ہم نے جو ہے نا اس کو، یہ ان کی لگژری آف لائف ہے جس کو ہم نے اویل کرنا ہے. تو یہ بات بہت بہت اچھی مجھے لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جتنا زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے، اتنی زیادہ جو ہے دنیا کے اندر کشش بڑھتی جا رہی ہے، دنیا کی زندگی پرکشش ہوتی جا رہی ہے اتنی زیادہ اتنا زیادہ. تو یہ ابلیس کا چیلنج تھا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں بھی معاف کر دوں گا ان کو، کرتا رہوں گا معاف جب تک کہ وہ میرے آگے معافی مانگتے رہیں گے. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد یہاں پہ اب آیت کنٹینیو ہو رہی ہے یہاں سے آگے. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، ہم نے کہہ دیا اے آدم تم رہو اس جنت میں، تم اور تمہاری بیوی. اب یہاں پہ اچانک بیوی کا ذکر آ گیا، اور تخلیق کیا تھا آدم کو، بیوی کا ذکر آ گیا. اس کے بارے میں حدیث میں ضرور ذکر آتا ہے کہ بعد میں حوا کو کس طرح پیدا کیا یا کیا ہوا ایگزیکٹلی. قرآن کے اندر بس ذکر آیا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو. وکلا منہا، اور کھاؤ منہا اس میں سے رغدن خوب، جتنا دل چاہتا ہے تمہارا کھاؤ، ہے ہی سوشی تما، جہاں سے بھی تمہارا دل چاہے وہاں سے کھاؤ تم، پوری جنت تمہارے لیے اوپن ہے، جہاں سے چاہو جتنا کھانا چاہتا ہے کھاؤ، جس طرح مرضی اس کو یوز کرو. تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کہیں قرآن میں ذکر نہیں آپ کو ملے گا کہ آدم اور حوا کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ روزے رکھو، نمازیں پڑھو، حج کرو میرا. ابھی تک جب تک یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، ابلیس والا واقعہ، تو کوئی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ پیو، انجوائے کرو، انجوائے یور سیلف، بس ایک حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا تھا؟ ولا تقربا ہاذہ الشجرہ، بس اس درخت کے پاس مت جانا، ورنہ کیا ہے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم بہت بڑا ظلم کرو گے کہ تم نے میری بات اگر نہ مانی، میں نے تمہارے آگے سب کچھ جو ہے تمہارے فری چوائس کے اوپر چھوڑ دیا، بس ایک درخت ہے جس کے پاس تم نے نہیں جانا. اس بحث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، وہ درخت کس ٹائپ کا تھا، اس میں کوئی پھل والا تھا نہیں تھا، اس کا پھل آگے جا کے ذکر بھی آتا ہے اس کا پھل کا، لیکن وہ کس ٹائپ کا پھل تھا نہیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے، آزمائش کے لیے ایک ایک چیز کرتی کہ بس دس اونلی ون تھنگ, یہ تم نے نہیں کرنی, باغ واہ کہ تم جو مرضی چاہو. اب اس میں اگین آگے جا کے ڈائریکٹ ذکر آ رہا ہے کہ اللہ, جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا. لیکن اس کے بارے میں قرآن میں ہی آگے ڈیٹیل میں آتا ہے کہ کیا کس طرح پھسلایا تھا. ابلیس ان کے پاس جا کے ان کو وسوسے دیا کرتا تھا, اس طرف ترغیب دیتا تھا پھل کھانے کے, کہ تم جاؤ اس درخت کے پاس پھل کھاؤ. کہ اس کے جو وسوسے ہیں ان کو سمرائز کر کے وسوسے کیا دیتا تھا وہ, کچھ وسوسے ہوتے تھے کہ یہ تمہاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ, اتنے تم کہیں پہنچ نہ جاؤ کہ تم فرشتے بن جاؤ, اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے کہ تم اس طرح کا پھل کھاؤ. کچھ وسوسوں میں یہ آتا ہے کہ تم کہیں ہمیشہ کی زندگی, یہ ٹری آف لائف ہے, اس کو جو کھائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, تو اگر تم اس کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے. اور ابلیس ساتھ ہی کہتا ہے, قرآن کے اندر موجود ہے کہ میں تمہارا بہت مخلص ہوں, تمہارے ساتھ بہت سنسیئر ہوں میں تمہارے ساتھ, کہ یہ صرف یہ وجہ ہے, ورنہ وہ کوئی بات ایسی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ناراض نہیں ہوں گے. کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ تم پالو. یعنی کہ وہی کمزوریاں جو ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ ہم بھی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں ہمیشہ کی زندگی دوں گا, لیکن وہ آخرت کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کچھ عرصہ, کچھ سال, کچھ مہینے میں تمہیں آزماؤں گا, پھر دیکھوں گا تمہاری ڈیسٹینیشن کیا ہے. لیکن ہم لوگ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, مرنا نہیں چاہیں گے یہاں سے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم لوگ. نہیں, وہاں پہ ذکر یہ نہیں آتا کہ جنت سے نکال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, وہ جو بھی جگہ تھا, اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ذکر نہیں ہو رہا کہ وہ آدم والا واقعہ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ ہوا تھا کہ آدم کے آگے فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا, کہیں ذکر نہیں آیا کہ جنت میں تھا وہ, جو بھی مقام تھا نا وہاں سے شیطان کو کہا تھا یہاں سے نکل جاؤ.
ایک اور ہمارا کوسچن ہے ادھر پچھلے آیت میں کہ اور جب تیری رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, اور آگے اگر دیکھا جائے تو جب انہیں بنا دیا تھا تو انہوں نے وہ جنت میں ہی رہے, اور اس آیت تک کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, یہاں تک جنت میں ہی, لیکن وہ زمین کا اس میں مطلب کہ ان کو بنایا زمین کے لیے تھا, لیکن اگر وہ نہ جاتے درخت کے قریب تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر جنت میں رہتے.
ہاں وہ اس طرح ہم اپنی سمجھ کے حساب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر ہمیشہ جنت میں رہتے تو جان ہی ختم ہوتی, ساری کہانی نہ چلتی. اور یہ سارا آدم کا ہی قصور ہے, جس طرح کرسچینٹی کے اندر یہ ہے, بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. یہاں پہ مسلسل جو قصیدہ استعمال ہوگا وہ ہا کا ہوگا, جس طرح بتایا نا یہاں پہ اگلی آیت کے اندر کیا آ رہا ہے, فضل لہو ماں, ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے. لیکن بائبل کے اندر یہ مینشن ہوا ہوا ہے کہ ایو نام ہے ہوا کا بائبل کے حساب سے, کہ ایو نے ایڈم کو جنا گمراہ کیا تھا, تو اس کی سزا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو سارا منتھلی ان کا پرابلم ہوتا ہے پیریڈس کا, وہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے اندر ڈال دیا, اور ان کے اندر ڈیگریڈیشن ہے اور وہ ایول ہیں وغیرہ وغیرہ, اور فیمل جو ہے وہ ایول ہے. لیکن جو قرآن کے اندر یہ جو مینشن ہو رہا ہے یہاں پہ سارا, یہ صرف اور صرف ایک واقعہ تھا جو کہ اس طرح ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب بنایا اور آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں اس کو خلیفہ بناؤں گا عرض میں, زمین میں بناؤں گا, تو یہ صرف اور صرف ایک اس کو آزمائش کے لیے اس کو رکھا تھا کہ تاکہ پتہ لگ جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ صرف ایک آزمائش کے لیے آدم کے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, ورنہ ہونا یہی تھا کہ جو بھی چل رہا ہے, کیونکہ ابلیس نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ سارا معاملہ ہونا تھا, ابھی قیامت آئے گی پھر ڈسائڈ ہوگا کہ جنت جہنم ہے. ایک اور بحث میں نہیں جانا چاہ رہا, وہ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جنت سے مراد وہ جنت الفردوس ہے, یہ لازم نہیں ہے. جنت کہتے ہیں باغ کو کہتے ہیں, لازمی نہیں ہے وہ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ ہو, دنیا میں کسی کوئی ایسی کوئی بہت خوبصورت جگہ ہو جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہو. جنت کہتے ہیں اس کا روٹ ہے جیم نون, اور جو جن ہوتا ہے جن کا بھی روٹ یہی ہوتا ہے. جنت کو جنت کہ وہ اتنی گھنی ہے کہ اس کی زمین جو ہے وہ پوری چھپی بھی ہوئی ہے, سورج سے چھپی بھی ہے. یعنی کہ ایسے باغ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جنت کا, جو رچ ہو, اتنا رچ فارسٹ ہو کہ اس کی سطح ہے, فلور ہے اس کا جو, وہ بالکل سورج سے چھپا ہوا ہو, اتنا گھنا جنگل اگر کوئی ہو. تو جن کو بھی اس لیے جن کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, چھپا ہوا ہوتا ہے نظروں سے. تو یہ لازمی نہیں ہے, اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہدایت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے, لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جنت سے مراد وہ جنت ہی ہو, یہ زمین بھی کا بھی کوئی حصہ ہو سکتا ہے. تو بالآخر یہ ہونا یہی صحیح تھا, تو وہ اس طرح آ کے نا اس کو کہتے رہے, گمراہ کرتے رہے اس کو کہ کھا لو تم, کچھ نہیں ہوگا تمہیں, ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے تم, فرشتے نہ بن جاؤ, صرف یہ چند وجوہات ہیں, میں تمہارا مخلص ہوں. کوئی بے فکر ہو تم اس کے اوپر. جب انہوں نے وہ کھا لیا, یہاں پہ تو صرف اتنے الفاظ ہیں کہ گم اس کو پھسلا دیا ان دونوں کو, شیطان نے ان دونوں کو, فاخرجہما اور نکال دیا ان دونوں کو, مما کان فی جس میں وہ تھے, جس میں وہ تھے اس میں سے ان کو نکال دیا, شیطان نے ان کو پھسلایا اور ان دونوں کو اس نے نکال دیا جس میں وہ تھے, جس سٹیٹس پہ وہ قائم تھے, جس جنت میں تھے وہاں سے ان دونوں کو نکال دیا. تو آگے ہی قرآن کے اندر مختلف آیات کے اندر اس کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ جب انہوں نے پھل کھایا تھا, وہ جیسے کھایا آدم نے اور حوا نے, تو ان دونوں کا لباس جو تھا وہ اتر گیا جسم سے, اور وہ جنت کے پتے جو ہیں ان سے اپنے جسم ڈھانپنا شروع ہو گئے, یعنی کہ شیطان نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے آگے نیکڈنیس کے ساتھ ایکسپوز کر دیا. اور ساتھ ہی آواز غیب آ گئی علی کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہ مت جانا, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے بعد یہ بات یہاں سے کنٹینیو ہوتی ہے کہ ان دونوں کے اوپر اس قدر شرمندگی ہوئی, اس قدر وہ گھبرا گئے دونوں کہ یہ ہم نے کیا کر بیٹھے کہ اللہ نے ایک کام مجھے کہا تھا اور میں نے وہی گمراہی کر دی, وہی بات میں نے نہیں مانی صرف. وَقُلْنَا اور کہہ دیا ہم نے, اِحْبَتُوا نکل جاؤ یہاں سے, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور زمین میں ہی تمہارے لیے اس خاص وقت مقرر تک کے لیے سارا سامان میں نے ڈال دیا ہے. کھانے پینے کے لیے یہاں پہ جو ایکو سسٹم پورا چل رہا ہے, یہاں پہ جو یہاں کے جو پورا سرکل آف لائف ہے یہاں پہ, کہ جو واٹر کا طریقہ کہ واٹر سائیکل, اور واٹر سائیکل کی وجہ سے جو بھی سی اور لینڈ کے اوپر جو مخلوق ہے اور جو گئے پلانٹیشن ہے, پلانٹیشن کو کس طرح دوسرے کھائیں گے, یہ جو سارا سسٹم میں نے بنایا ہوا ہے یہ خاص وقت مقرر تک میں نے اس کے اندر سارا سامان مہیا کر دیا ہے. تمہارا پانی پینے کا پانی وہ بھی اسی کے اندر ہی ہے, سیلف کنٹینڈ ایک زمین ایک جگہ ہے, اس کے اندر جو ہے نا تمہارے کھانے پینے کی تمام چیزیں ہیں. ایک زمانہ آئے گا جب تمہیں ضرورت پڑے گی آئل کے لیے, تیل کی ضرورت پڑے گی تمہیں, اس کے لیے وہ بہت ہزاروں ہزاروں ملینز آف ایئرس پہلے ڈائناسورز اور ایسی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کر کے ان کو مار کے ان کی باڈی ڈیکمپوز ہو کے وہ دبی رہی زمین کے اندر, کہیں 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 جنگلوں میں آگ لگی ہوگی, کہیں پتھر ہوں گے جہاں پہ لاوا نکلا ہوگا, وہ سب دب دب کے ہمارے لیے وہ سب انرجی کے سورسز اویلیبل ہیں. یہ کول مائنس کیا ہوتی ہیں, پرانے زمانے کے درخت ہوتے ہیں یا جو پتھر ہوتے ہیں کچھ جلے ہوئے, وہ چیزیں وہ دب دب کے خاص ایک عرصے تک, انہیں میں سے ایک جو فوسلز ہوتے ہیں بہت پرانے ہوتے ہیں, ڈکے ہو کے کئی ملینز آف ایئرز جب اس طرح لگتے ہیں تب جا کے وہ یہ آئل اور یہ سب چیزیں بنتی ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اتنی بڑی بڑی مخلوق اگر آپ اس کو دیکھیں کتنی ہائٹ تھی, ٹرائناسورس ریکس جو تھا ڈائناسورس کی کیا ہائٹ تھی, اور یہ جتنے بھی تھے ڈائناسورس اور سمندر کے اندر بھی جو تھے بڑے بڑے مانسٹرز, اتنی قسم کی جو چیزیں تھیں وہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہوا تھا. جس طرح ابھی سائنس کہتی ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ یہ مرے کس طرح, کیا ہوا کیا تھا زمین کے اندر کہ بالآخر یہ سب کچھ مر گئے تھے, وہ جوراسک پارک کا ایرہ ختم ہوا کس طرح اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا تھا تاکہ آئندہ کے لیے یہ ساری انرجی سورسز ہوں. یورینیم کو کب ہارنیس کیا انسان نے, یہ پچھلی ورلڈ وار ٹو کے اندر, اس سے پہلے تو یہ یورینیم ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا. ابھی پتہ نہیں کیا کیا زمین میں اور پڑا ہوگا جو بعد میں جا کے آہستہ سے کر کے ڈسکور ہوتی رہیں گی چیزیں کہ اور کیا کیا اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک خاص, جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک یہ چیزیں موجود ہیں زمین کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آئل کا ویل تھا وہ ختم ہو گیا لیکن کوئی اور آئل نکل آئے گا. ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک خاص وقت مقرر تھا, تم نے زمین میں اب رہنا ہے اور اس کے لیے میں نے سارا سامان جو ہے وہ مہیا کر دیا, تو تم نکل جاؤ یہاں سے, تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب ایک دوسرے کے تم دشمن ہو, شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے لیکن انسان میں سے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے. اب یہ جب حال ہوا کہ آدم کو زمین پہ اتار دیا گیا, اب اس کے بارے میں بڑی بہت واقعات ہیں کہ آدم کو کہاں اتارا, ہوا کو کہاں اتارا زمین میں, کیا ہوا تھا, کہاں سیپریٹ ہوئے تھے. جبل رحمت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ بالآخر آدم کی جو توبہ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی. واللہ اعلم ان میں کتنی باتیں سچی ہیں کتنی باتیں جو ہے نا وہ روایتیں ہیں, لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فتح لگ کا آدم امیر رب ہی کلمات, تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے, فتح علیہ تو اس کے رب نے اسے معاف کر دیا. سورہ آراف جو ہے اس کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ وہ کیا کلمات ہیں کہ آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے حاصل کر لیے. وہ کیا تھے, آدم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے, وہ ربنا ظلمنا انفسنا, اے رب ہمارے, ہم نے ہی اپنے جانوں پر ظلم کیا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا تھا, اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکون من الظالمین, ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. انہوں نے آدم نے اس کو مانا, اے ہمارے رب ہم نے ہی اپنے جان کے اوپر ظلم کیا, اللہ کے اوپر ظلم نہیں ہوا, اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہم نے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, تو اگر تو نے ہمیں نہ معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پہ رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو اللہ ہم تو بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے, ہم بہت بڑے نقصان میں رہیں گے. اس طرح کی معافیاں آدم مانگتے رہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, جو اس طرح یہاں پہ لکھا فَتَابَ عَلَيْهِ, تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. انہ ہو التواب الرحیم, تو وہ بے شک ہے ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. دونوں چیزیں مانگی تھیں آدم نے, کہ اللہ معاف کر دینا اور رحم کرنا, وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں. وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, جب تک یہ رجوع کریں گے میرے ساتھ میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. ایک ہمارے ہاں ایک بہت غلط تصور ہے, اور وہ ایک ہے, ایک موضوع حدیث کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے. موضوع حدیث ہوتی ہے فیبریکیٹڈ, گھڑی بھی ضعیف حدیث اسے کہتے ہیں, کہ حدیث ہو سکتا ہے ہو رسول اللہ نے فرمایا ہو, لیکن اس کے سچے ہونے میں شک ہے. موضوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو محدثین تھے جتنے بھی تھے, امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, احمد بن حنبل, امام ترمذی, جتنے بھی محدثین تھے, وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی, فلانا شخص جھوٹ بول رہا ہے. موضوع حدیث یہ ہے کہ آدم نے زمین کے اوپر کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو آدم نے محمد کا وسیلہ پکڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. یہ حدیث موضوع حدیث ہے, ڈکلیئرڈ موضوع حدیث ہے. آدم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح معاف کیا تھا؟ قرآن کی آیت موجود ہے, یہ جو ابھی پڑھی ہے میں نے, کہ آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا, یہ کلمات ہے جن کی وجہ سے معاف کیا تھا. وہ والی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا تھا, وہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کیونکہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے, اس سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں آ رہی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح تم لوگ جھوٹ بولتے ہو, اس طرح گمان بھی نہ کرنا کہ میرے بارے میں تم جھوٹ بولو, کہ میرے بارے میں جو شخص جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. مثال کے طور پہ میں جا کے کسی اور کو جا کے یہ کہہ دوں کہ ولید نے یہ بات کہی تھی, تو ظاہری بات ہے میں نے جھوٹ بولا ہے, وہ پکڑا گیا مجھے جھوٹ کا گناہ ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر وہ جھوٹ میری طرف کسی نے منسوب کیا تو وہ اس کا گناہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا اس کو عذاب ہو جائے گا, اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. تو اس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. لیکن ہمارے لیے بہت کام آسان ہو چکا ہے حدیث کا, یہ جتنے بھی محدثین تھے یہ سب کتابیں لکھی جا چکی ہیں کئی کئی سو سال پہلے, اور ان سب کتابوں کے آگے ایک ایک حدیث کے آگے کلاسیفائی کر دیا گیا, یہ حدیث صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے. قُلْ نَهْبَتُوا مِنْهَا جَمِيعًا, بس اب تم سب کے سب زمین کے اوپر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, تو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی, وہی مراد ہے یہاں پہ آسمانی ہدایت. ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم کو وہ علم دے دیا تھا جو اوپر جس کا ذکر آیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا پوٹینشیل نالج, وہ سارا اپریٹس آدم کو دے دیا جس کے ذریعے وہ علم سیکھتا جائے گا اور پھیلاتا جائے گا, بڑھتا جائے گا اس کا نالج. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کہ جی ایک ڈیوائن نالج آئے گا میری طرف سے, ایک آسمانی جنا علم آئے گا میری طرف سے. فمن تبع ہدایا, تو جو کوئی اس علم کی پیروی کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ کوئی غمگین ہوگا. خوف ہوتا ہے کسی آگے کی چیز کے لیے, نہ مرنے کے بعد بندہ کہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حال ہوگا, اللہ تعالیٰ کیا میرے ساتھ کس طرح کریں گے, یا انسان کو یہ خوف ہو رہا ہو کہ میں مروں گا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا, کس طرح فرشتے آتے ہیں قبض کرنے کے لیے, جانتا تو میں کسی کو نہیں پکار سکتا مدد کے لیے, قبر کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے, جہنم کے اندر کیا معاملہ ہوگا, پل صراط کا واقعہ, کیا قیامت والے دن کیا کیا مصیبتیں آئیں گی. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی اسے غم زدہ ہونے کی ضرورت. غم ہوتا ہے کسی پاسٹ کی کی ہوئی چیزوں کے اوپر, کہ مجھ سے فلانی فلانی بھی غلطی ہو گئی تھی, یہ بھی ہو گیا تھا, وہ بھی ہو گیا تھا, اس کے اوپر غم, اس کے اوپر ڈپریشن, اور فیوچر کی وجہ سے خوف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا میں اس کو اس سے میں پاک کر دوں گا. جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ تو کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہی اس کو کسی قسم کا خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. والذین کفروا, لیکن جو لوگ اس ہدایت کے ساتھ کفر کریں گے, نہیں مانیں گے, فکذبوا اور جھٹلائیں گے اسے بے آیات نا ہماری آیات کے ساتھ, اولئک اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے جہنم والے ہوں گے, ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس کے اوپر وضاحت ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر, اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قال اهبطا منها جميعا اتر جاؤ تم سب کے سب یہاں سے بعضکم لبعض عدو تم میں سے ایک دوسرے کے تم لوگ دشمن ہو. اب آگے جب بات فرمائی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى تو جب بھی میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا, فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى تو وہ تو نہ کبھی گمراہ ہوگا نہ کبھی بھٹکے گا وہ, وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي لیکن جو کوئی بھی میری اس ہدایت کی میری اس کتاب سے منہ موڑ لے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا تو میں اس کے لیے اس کے ذریعے معاش جو ہے اس کو تنگ کرتا جاؤں گا اس کے لیے, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور قیامت والے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. دنیا کی زندگی میں کیا اس کے لیے عذاب ہوگا جو میری ہدایت سے منہ موڑے رکھے گا, کہ اس کے لیے میں اس کی جو معیشت ہے اس کی جو اکانومی ہے اس کے جو گھر کا جو چلنا تھا سب کچھ اس کو میں تنگ کرتا جاؤں گا, جس طرح ابھی ہمارے ساتھ ہوتا جا رہا ہے والا کہ جاب کی لگتی ہے کسی اسٹوڈنٹ یہاں سے کوئی فارغ ہوتا ہے یونیورسٹی سے کچھ 20,000 کی جاب آرام سے مل جاتی ہے, کتنی جلدی 30,000 تک پہنچ گئے 40,000 تک, میرے وہ اسٹوڈنٹ جن کو ابھی سال بھی نہیں ہوا وہ 50,000 کی رینج میں کما رہے ہیں. لیکن آپ ویسے پوچھیں کہیں گے کہ ہماری ضروریات ہی نہیں پوری ہو رہی ہم کیا کریں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اٹھ گئی ہے, پیسہ نوٹ گننے میں زیادہ ہے بے شک لگ رہے ہوں گے لیکن برکت نہیں رہی اس مال کے اندر, زیادہ پیسے ہو جائیں برکت نہ ہو تو وہ پیسے بھی کم پڑ جائیں گے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ایک تو سزا دنیا کے اندر کیا سزا ہے اس شخص کے لیے جو میرے کتاب سے منہ موڑے گا کہ میں اس کی جو معیشت ہے اس کو تنگ کر کے رکھ دوں گا, اور قیامت والے دن اسے میں اندھا اٹھاؤں گا. اب امیجن کریں کہ قیامت والے دن جو گھبراہٹ کا عالم ہوگا ہر طرف افراتفری اور بندے کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہے ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, آپ سو رہے ہو اور ایک دم سے جو ہے نا نعوذ باللہ نہ کریں خدا نہ خواستہ بالفرض کریں گے کہ زلزلہ آیا ہو یا کہ آگ لگ گئی ہو سب لوگ بھاگ رہے ہیں چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں آپ اٹھیں آپ کو نظر کچھ نہ آ رہا ہو کچھ سمجھ نہ لگ رہی ہو تو بندہ کس قدر بھکلایا ہوا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس گھبراہٹ کے عالم میں وہ پوچھے گا قال ربی لما حشرتنی اعما وقت کن تو بصیر ہے, اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے میں تو دیکھتا تھا دنیا کے اندر میں تو اچھی خاصی آنکھیں تھیں میری کیا ہو گیا میرے ساتھ مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کالا کزا لے کا عطت کا آتعینہ تو یہ اسی لیے ہے کہ کیونکہ تم نے ہماری آیات کے ساتھ آنکھیں بند کی ہوئی تھیں ہماری آیات کے آگے اپنے جو تمہیں نے آنکھیں دی تھیں اسے میری ہدایت کی کتاب کو پڑھتے نہیں تھے تم سمجھتے نہیں تھے تو میں نے تمہاری آنکھیں ہی بند کر دی ہیں والی تو اب تم اسی حال میں رہو گے. تم یہ واقعہ یہاں پہ آدم والا اور ابلیس والا جو واقعہ ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اور اس کی جو میں نے بتایا تھا کہ امپورٹنس اتنی ہے کہ یہ 7 times قرآن کے اندر ریپیٹ ہوا ہے تو اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہونی چاہیے اس واقعہ کی. اس کے اندر اب آخری بات وہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب قیامت والے دن تمام امور کے فیصلے ہو چکے ہوں گے معلوم ہو جائے گا کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا, تو بالآخر ابلیس جس نے سجدے سے انکار کیا تھا وہ ابلیس بولے گا کہ ایک وعدہ وہ تھا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا جو تمام قرآن کے اندر ان سب کے اندر موجود ہے, ایک وعدہ وہ تھا جو میں تم سے کرتا تھا جو میں تمہیں وسوسہ دیتا تھا ڈیلے کرواتا تھا تمہاری عبادت کو تمہارے اچھے اعمال کو ڈیلے کرواتا تھا اور برے اعمال کے اوپر تمہیں بھڑکاتا تھا اور کہتا تھا کوئی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا معاف اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, ایک وعدہ وہ تھا جو تمہارا رب تم سے تمہارے رب نے تم سے کیا تھا, ایک وعدہ وہ ہے جو میں نے تم سے کیا تھا لیکن میرا تم پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا میں نے تمہیں صرف گمراہی کی طرف بلایا تھا تم نے خود پیروی کی تھی میری تو مجھے مت برا بلا کہو اپنے آپ کو برا بلا کہو نہ میں تمہارے اوپر تمہیں تمہارے اوپر لان تان کر کے میرے اوپر کوئی عذاب اب کم ہونے والا ہے نہ تمہارے اوپر عذاب کم ہوگا مجھے لان تان کرنے سے. تو اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ چاہے جتنا مرضی اختیار ابلیس کو حاصل ہو گیا اور شیطان کو جتنا مرضی وسوسے ڈالے اور کیوں لیکن گھوم پھر کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ہے صرف اور صرف وسوسے ہیں وہ صرف خیالات ہی ہیں. اس طرح تو اچھی باتیں آپ کو کتنی زیادہ بتائی جا رہی ہوتی ہیں ان پہ کتنا عمل کرتے ہیں, عمل بالآخر آپ نہیں کرنا ہے یہ کام کرنا تھا یہ کام کرنا تھا وہ فری ول آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے بالآخر کرنا کیا آپ نے وہ آپ نے کرنا ہے. شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے گا کوئی بے حیائی کی چیز کا وسوسہ آئے گا کوئی فلانی غلط چیز دیکھنے کے بارے میں وسوسہ آئے گا بالآخر وہ آپ ہی ہوں گے جو دیکھیں گے اگر آپ نے اس کو فالو کیا, ورنہ دوسری طرف یہ کہ آپ اس خیال کو چھوڑ دیں, وہ ابلیس ہی ہوگا جو آپ کو غصے کی طرف ترغیب دے گا. لیکن غصہ کر کے بولنا کس نے, گالیاں کون دے گا, جھگڑا کون کرے گا, وہ آپ ہی کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.